السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے ساتھ بیجت حاضر خدمت ہے یہاں واشنگٹن ڈی سی کے اسٹوڈیو سے، اور میرے ساتھ ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے نگہت امان. السلام علیکم نگہت.
وعلیکم السلام بہجت، کیسی ہیں آپ؟ کیا چل رہا ہے آپ کی طرف آج کل؟
بس آج کل کہتے ہیں نا کہ وہ موسم سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات بڑی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، تو موسم سے ہی بات کر لیتے ہیں. ہم آج کل مصروف بہت ہیں اور اگلے ایک ہفتے کے بعد ہمارا ڈے سیونگ ٹائم اس کو کہتے ہیں، وہ ایک گھنٹہ آگے چلا جائے گا، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیند ایک گھنٹہ کم ہوگی. کم از کم اس دن ضرور کم ہو جاتی ہے جس دن ہم نے ایک گھنٹہ پہلے اٹھنا ہوتا ہے، دن شروع کرنا ہوتا ہے. تو باہر طور وہ 11 مارچ سے شروع ہو جائے گا اور موسم یہاں تبدیل ہو رہا ہے. کبھی یہاں پہ ایک دم بہت سردی ہو جاتی ہے، کبھی پھر گرمی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا مائلڈ ہو جاتا ہے. آپ سنائیے اسلام آباد کے کیا احوال ہیں؟
بالکل جناب، اسلام آباد تو بہت ہی زبردست ہوا ہے کیونکہ سردیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور آج کل موسم بالکل چینج ہو رہا ہے. تھوڑی سی گرمی بھی ڈے ٹائم میں محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بہار کی آمد ہے تو ہر طرف آپ کو اچھا سا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو آج جو ہم رپورٹس پیش کر رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے، ان کا ہم مختصر سا خلاصہ بتاتے چلیں. کسی بھی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرے. پاکستان میں اس وقت وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتیں قائم ہیں. کیا یہ حکومتیں عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کر رہی ہیں؟ جانیے گا ایک رپورٹ میں. اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کو درپیش پانی کے مسئلے کے حوالے سے. اس وقت پاکستان کو دیگر مسائل کے ساتھ پانی کے بحران کا بھی مسئلہ درپیش ہے. اس کا حل کیسے ممکن ہے اور اس کے حل کے لیے سیاسی جماعتیں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس بارے میں منعقدہ ایک سیمینار کا احوال آپ کو سنوائیں گے. اس کے بعد بات ہوگی صحت کی. ایک غیر سرکاری تنظیم یونیسیف کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہیں جہاں پر نومولود بچوں کی شرع اموات سب سے زیادہ ہیں. پاکستان میں نومولود بچوں کی شرع اموات کی وجوہات اور ان کو روکنے کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جانیے گا ایک رپورٹ میں. اور پروگرام کے آخر میں آپ کو ہم ملوائیں گے امریکن ایئر فورس بینڈ یعنی ایفسن بینڈ سے، جنہوں نے گزشتہ دنوں پاکستان کا دورہ کیا. امریکہ کے نیشنل ڈے کی مناسبت سے تقریبات کے سلسلے میں یہاں پر وہ شرکت کرنے آئے تھے. پاور 99 کے اسٹوڈیوز بھی آئے اور یہاں پر انہوں نے لائیو پرفارم کیا. اس بارے میں ایک زبردستی رپورٹ آپ کو پروگرام کے آخر میں جا کر سنوائیں گے. ابھی ہم چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج وہ وائس آف امریکہ سے آپ کو کیا سنانے والی ہیں.
شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، مختصراً تعارف ان کا کچھ اس طرح سے ہے. امریکی سیاست میں امریکی مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے، خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کے حد تک فعال ہے، نیو یارک کی ایک کاؤنٹی سے تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے. پھر ہم بات کریں گے ٹیپی یعنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے لیے پائپ لائن منصوبے کی، جس کا افتتاح گزشتہ دنوں کر دیا گیا. اس منصوبے کے مضمرات کیا ہیں، تجزیاتی رپورٹ میں تفصیل سماعت فرمائیے گا. پھر امریکہ میں رہتے ہوئے ہر کمیونٹی اپنے مذہب، کلچر یا رہن سہن کے بارے میں حساس ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کے بارے میں وضاحت دینے اور اسے بہتر انداز میں متعارف کرانے کی کوششیں بھی جاری رہتی ہیں ایک ایسے وقت پر جب اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کا دورہ ہے. ایک تفصیلی رپورٹ ان کوششوں کے بارے میں جو اسلام کا صحیح چہرہ دکھانے کے لیے کی جاری ہیں یہاں امریکہ کے متنوع معاشرے میں. پاکستان میں ایک دلچسپ منصوبے کا آغاز ہوا ہے جس کا مقصد گھر پر رہنے والی گھریلو خواتین کو تربیت فراہم کر کے کاروبار کے مواقع فراہم کرنا ہے، اور اس کا نام ہی یہ ہے گھر پر بیوٹی سلون. اس منصوبے کی سربراہ سے آپ کو ملوائیں گے اور شرکا سے بھی، اور آخر میں ایک ایسی فلم کا جائزہ پیش کریں گے جس نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی ہے. جی ہاں، آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے، فلم کا نام ہے بلیک پینتھر. تو نگہت، یہ تو ہماری رپورٹیں تھیں جو آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں. آپ سے ہم آغاز کریں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، نگہت کے پاس جائیں گے. وہ بات کر رہی ہیں بڑے ہی ایک حساس موضوع کے اوپر. بنیادی حقوق کا مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے، چاہے وہ انسانوں کا ہو، چاہے وہ ریاستوں کا ہو، چاہے وہ ملکوں کا ہو، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہو. باہر طور نگہت اس سلسلے میں ہمیں کیا بتا رہی ہیں، کن بنیادی حقوق کے بارے میں ہم سے بات کریں گی، آئیے انہیں کے پاس چلتے ہیں. جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت. بالکل، ہم بات کریں گے جو بنیادی حقوق ہے اس حوالے سے. پاکستان میں نیب کی کارروائیاں وزیروں، مشیروں اور سرکاری اہلکاروں کو یکساں متاثر کر رہی ہیں، وہیں عدلیہ شہریوں کو ان کے تعلیم، صحت اور صفائی سے متعلق حقوق کی پاسداری پر تلی ہوئی ہے. اسی سلسلے میں صوبوں، خاص طور پر پنجاب اور سندھ نے عدلیہ کے سامنے نہ صرف صحت، تعلیم اور ماحولیات کے شعبوں میں اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کیا بلکہ ان کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھانے کا بھی اعلان کیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ بنیادی حقوق سے متعلق وعدوں کی تکمیل کے لیے خود مختار مقامی حکومتوں کا قیام آئینی شرط ہے جس پر صوبے ابھی تک نہیں اتر پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں مبصرین کی آراء پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض محسن.
پاکستان میں ایک طرف تو سخت اور کڑا احتسابی عمل جاری ہے تو دوسری طرف عدلیہ نے بنیادی حقوق کی پاسداری کا عہد کر رکھا ہے. بنیادی حقوق کی فراہمی کے ذمہ دار صوبوں کی طرف سے نہ صرف اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا گیا ہے بلکہ ان کے ازالے کے لیے اقدامات کا اعلان بھی. سماجی حلقوں سے صدائے تحسین اٹھ رہی ہیں تو ترقی پسند طاقتیں پر امید ہو چلی ہیں کہ شاید اس سفر کی پہلی سیڑھی مقامی حکومتوں کو ان کا جائز مقام مل جائے. سندھ کے قوم پرست رہنما ڈاکٹر دودو میری کہتے ہیں کہ احتساب اور بنیادی حقوق میں عدلیہ کی غیر معمولی دلچسپی صوبائی سیاست میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے. سندھ کا سماج جاگ اٹھا ہے.
ابھی سیاست میں کرپشن بیڈ گورننس ایجنڈا بن گئی ہے. اب سندھ کی سوسائٹی ایکٹیو ہو رہی ہے. آنے والے الیکشن بھی یہی موضوع ہوگا. ہو گیا ہے. کلچر بہت خراب ہے. روٹے دے پرانا ہے. جمع ہوا ہے. ان سے جان چھوڑانے کے لیے بڑی کچھ محنت کرنی پڑے گی.
شفاف انتخابات کے لیے سرگرم ادارے فافن کے سربراہ سرور باری بنیادی حقوق کی فراہمی میں بنیادی رکاوٹ کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں.
پولیٹیکل پارٹی ایز این انسٹیٹیوشن تو ایگزٹ ہی نہیں کرتی نا. وہ تو چند عمرہ کا ایک کلب ہے. ان کو جمہوریت ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے اور وہ اس کو جس طرح تروڑتے مروڑتے ہیں وہ آپ کے سامنے. جمہوریت الیکشنوں سے نہیں پروان. جمہوریت پروان چڑھتی ہے جب آپ کے ملک میں سول سوسائٹی مضبوط ہو, سماجی تحریکیں مقبول ہوں, پاپولر ہوں, لوگ ان کے ممبر بنے, ٹریڈ یونین اسٹرانگ ہو. میڈیا تو مضبوط ہو گیا ہے لیکن جو سماجی تحریکیں ہیں اور جو ہمارے یہاں ٹریڈ یونینز ہیں وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں. جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان کو پارٹیاں اپنے کسی ونگ میں شامل کر کے وہ ان کو کرپٹ کرتی ہیں. جمہوریت الیکشنوں سے نہیں پروان.
جمہوریت کے فوائد کا رخ عوام کی طرف موڑنے کا واحد راستہ خود مختار مقامی حکومتیں ہیں. صوبے اس سلسلے میں اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے. کیا عدلیہ اس طرح بھی توجہ دے پائے گی؟
2013 کے الیکشن مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نواز نے جنرل الیکشن کے 6 ماہ کے اندر اندر لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروائے. 6 ماہ گزر گئے, سال گزر گیا, یہ صوبائی حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھیں کہ وہ انتخابات کروائیں. اسی طرح اسلام آباد کی بات, جب سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد, آرڈر کرنے کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے ایسی لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا جس میں پاور ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, نہ مالی ہے, نہ سیاسی ہے, نہ کوئی اور ان کے پاس ہے. ابھی تک ایم ایل اے اس کو فنڈ دیے جا رہے ہیں بجائے لوکل گورنمنٹ کو فنڈ دینے کے.
جمہوری حکومتوں کا مقامی حکومتوں کی طرف رویہ افسوسناک ہے. مشرف حکومت کی طرف سے نافذ نظام کو پہلے تو یکسر ختم کر دیا گیا, عدلیہ کے اصرار پر بحال بھی کیا گیا تو اپاہج اور کمزور. تجزیہ نگار اور مصنف بابر ایاز.
دیکھیے, عدالت نے جو اس بات پہ کہا ہے کہ ہم بیسک رائٹس کے اوپر آپ توجہ دیں گے, وہ اچھی بات ہے اور اس سے لازمی سول حکومت پہ بھی دباؤ پڑے گا. ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے جو کہ سول حکومتوں کی بھی خرابی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو مضبوط نہیں بنایا اور ان کو پاور ٹرانسفر نہیں کی. لوکل گورنمنٹ کو جو تھے مشرف نے ایک رائٹس دیے تھے وہ دوسرے نے آ کے واپس لے لیا. اس کو بہتر کرانے کی ضرورت تھی. ہمارے یہاں آتے ہی جو ہماری سول حکومتیں تھیں انہوں نے اس لا کو ختم کیا اور جو باقی لاز بنائے اس میں بہت ویک لوکل گورنمنٹ کو کر دیا. اور لوکل گورنمنٹس ہی ہیں جو کہ اصل فاؤنڈیشن بناتی ہیں جمہوریت کے لیے.
ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ ریاست کی ترجیحات میں تبدیلی عدلیہ کی ثابت قدمی سے مشروط ہے.
اگلے 1-1.5 سال تک اگر اس طرح کام کرتے رہے عدلیہ بھی اور نیب بھی تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں اور ان کے ایجنڈوں کے اوپر, ان کے منشور کے اوپر ہوگا. کوالٹی آف ڈیموکریسی جو ہے جمہوریت وہ امپروو ہو جائے گی.
پاکستان میں پچھلے 10 سال سے جاری جمہوریت میں احتساب اور بنیادی حقوق کی فراہمی کو ترجیح نہ ملنے سے سماجی حلقوں میں یہ تاثر پختہ ہو چلا تھا کہ ملک میں جمہوریت تو ہے لیکن صرف اور صرف اشرافیہ کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے. اب عدلیہ ان معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر اٹھا رہی ہے تو امکان پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی ساکھ زیادہ نہیں تو خاصی حد تک بہتر ہو جائے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
جی, بنیادی حقوق کی فراہمی کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ میں بات ہو رہی ہے تاپی گیس منصوبے کے حوالے سے. مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے بہجت کے پاس.
ترکمانستان کے شہر سرحبات اور اس کے بعد صوبہ ہرات میں چار ملکی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن منصوبے تاپی کے لنک اپ منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ ہرات میں ہونے والی افتتاحی تقریب سے خطاب میں پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اس منصوبے میں افغانستان کا کردار نمایاں ہے اور افغانستان کی شرکت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے افغان صوبے ہرات کے گورنر کے ترجمان جیلانی فرحات کے حوالے سے کہا کہ اس پائپ لائن کو بچھانے کے عمل کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں گے۔ چار ملکی گیس پائپ لائن منصوبے کی افغانستان سے گزرنے والے حصے کی تعمیر کئی برسوں سے التوا کا شکار تھی، لیکن اب توقع ہے کہ اس سال مکمل ہو سکے گی۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو میں کہا کہ ان کی تحریک اس پائپ لائن کی سیکیورٹی کی ضمانت دینے کو تیار ہے۔ صدر اشرف غنی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ پائپ لائن منصوبہ آئندہ نسلوں کے لیے پیغام ہے جس سے افغان معیشت بہتر ہو جائے گی۔ تاپی گیس پائپ لائن کا ایک بڑا حصہ افغانستان سے ہو کر گزرے گا اور وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اس منصوبے کی بر وقت تکمیل کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ 10 ارب ڈالر مالیت کے اس منصوبے کے تحت 1800 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے ترکمانستان سے قدرتی گیس افغانستان، پاکستان اور بھارت کو مہیا کی جائے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ منصوبہ 2019 میں مکمل ہوگا، جس سے پاکستان کو یومیہ 1325 ملین مکعب فٹ قدرتی گیس حاصل ہو سکے گی۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے قمر عباس جعفری نے اس پائپ لائن کے مضمرات کے بارے میں تجزیہ کاروں سے بات کی ہے، آئی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
اگر تو وہاں سے جو گیس آئے گی اس کی قیمت اس طرح تعین کی جائے کہ وہ جو دوسرے ذرائع ہیں ایل این جی اس سے سستی پڑے، اور خاطر خواہ سستا ہونا چاہیے، تو پھر تو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اگر وہ ایل این جی کی قیمت کے برابر یا اس سے اوپر میں آئے گی تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ اگر وہ کم قیمت میں آئے گی تو لازمن پاکستان کو فائدہ ہے۔
بہت عرصے سے پروجیکٹ چل رہا ہے، ابھی تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکا، اس کا کیا سبب ہے؟
اس کا سبب تو یہ ہے، اس کا کبھی کوئی لیڈ انویسٹر نہیں بنا، کوئی ایسی کمپنی جو کہ لے کے چلے کہ جی میں یہ پروجیکٹ، ادھر اپ سٹریم میں ڈرلنگ کی ضرورت ہے، گیس پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، اور پھر پائپ لائن بچھانا مختلف کنٹریز کے تھرو ہوتے ہوئے پاکستان لانا، اس میں ایک تو خرچہ خاطر خواہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ملٹی ٹاسک ہے، جس کی وجہ سے پروجیکٹ اپون پروجیکٹ کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر اپ سٹریم نہ مکمل ہوا اور اپ سٹریم مکمل ہو گیا تو ڈاؤن سٹریم آپ کی پائپ لائن نہ مکمل ہوئی، تو اس وجہ سے جو پروجیکٹ رسکس جو اور ہیں، جس میں کہ آپ سیکیورٹی رسکس بھی شامل کر لیں کہ یہ افغانستان کے تھرو آ رہا ہے اور ایسے ریجن کے تھرو آ رہا ہے جو ریجن سٹیبلائز کبھی ہوا ہی نہیں، اور وہاں پہ ہر وقت دھماکے سے اڑا دینے کے خطرہ رہے گا، تو ایسی صورت میں انویسٹمنٹ اس میں کیسے ممکن ہے اور کیسے آ سکتی ہے جب تک کہ لیڈ انویسٹر نہ ہو اور یہ سیکیورٹی رسک کو ختم نہ کیا جا سکے۔ تو یہ، اور اس میں ایک اور بھی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک عالمی تنازع بھی شامل ہے۔ وہ عالمی تنازع یہ ہے کہ رشیا اس گیس فیلڈ سے جتنی گیس ہے اس کا کلیمنٹ ہے کہ یہ گیس ہم نے تو پہلے سے خرید رکھی ہے، گیس پروم نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو جی کہ یہ گیس ہماری ہے اور یہ آپ کو نہیں بک سکتی۔ تو جب بھی کوئی یہ آگے تھوڑا سا چلے گا گیس پروم پھر جا کے کسی عالمی کورٹ کے پاس اس قسم کا اگر چھیڑ دے یا معاملہ، تو پھر یہ ممکن نہیں رہے گا کہ یہ آگے چلے۔
اچھا، دوسرے ورلڈ بینک کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، کوئی انویسٹمنٹ ہے، کوئی لنک ہے؟
جی، ورلڈ بینک نے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی وغیرہ ساری ابھی فنڈ کی تھی، پچھلے 3-4 سال سے اس پہ لگے ہوئے تھے، اس کا ریویو بھی میں نے کیا تھا ورلڈ بینک کے ہی لیے
جی،
لیکن اس میں جو باقی مشکلات ہیں جن کا میں نے ذکر پہلے کیا، ان کو ایڈریس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں دیا گیا۔
ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ تھا، انڈیا اسے ڈراپ ہو گیا، پاکستان ایران رہ گئے۔ اگر ان دو پروجیکٹس کو آپ کمپیئر کریں تو زیادہ فیزیبل کون سا پروجیکٹ ہے اور کس کا پوٹینشیل زیادہ ہے؟
جی، پوٹینشیل تو ایران پاکستان کا زیادہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ نارتھ پارس اور ساؤتھ پارس جو گیس فیلڈ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ترین گیس فیلڈ ہے، اس کا پوٹینشیل تو ان لمیٹڈ سمجھیں کہ وہاں پہ گیس ہے اور وہ कंटिन्यूसली बहुत अरसे तक आप जितना मर्जी 2 BCF 3 BCF 4 BCF सप्लाई करते रहें। जो गैस फील्ड्स हैं जहां से तुर्कमेनिस्तान में जहां से ये गैस आनी है उनका पोटेंशियल कोई इतना ज्यादा नहीं है और दूसरा सर्टिफाइड नहीं है। लेकिन जो फर्क है दोनों में वो ये है जी कि ईरान गैस पाइपलाइन उसकी फंडिंग का मामला तो अलग था जो कि रुक गया था जब US सैंक्शंस लगी थी। उसका जो मुआहदा किया गया था उसका जो कीमत रखी गई थी उस कीमत से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होना था, वो LNG के बराबर ही पड़नी थी।
ईरान और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट रह गया है इंडिया उसमें से निकल गया है, इसके कम्प्लीट होने के क्या इम्कान हैं?
इम्कान मुझे तो नजर नहीं आते जी। उसकी वजह ये कि अभी जहां से ये गैस सप्लाई करनी थी ईरान ने वहां पे ड्रिलिंग होनी है एंड दैट इज इन डीप सी, और वो ड्रिलिंग और वो जो उसको प्यूरिफाई करने का जो सारा मामला है वो शुरू जब करेंगे उसके 4 साल कम से कम लगते हैं उसको करने के लिए।
जनाब बहुत शुक्रिया।
तापी मंसूबे के हवाले से आपने वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट सुनी। प्रोग्राम में यहां पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात होगी पाकिस्तान में एक अहम मसले यानी पानी के मसले के हवाले से, और इसके अलावा दीगर रिपोर्ट्स भी आपके लिए पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती है। रेडियो न्यूज नेटवर्क में मेरे साथ निगत अमान है। पाकिस्तान में आजकल सियासी सतह पर तो काफी उलझाव नजर आता ही है, लेकिन बस दूसरे मसाइल जिनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से है हुकाम बाला की पूरी तवज्जो चाहते हैं। ऐसे ही मसाइल में एक अहम मसला है पानी का और फिर साफ पानी की फराहमी का। पाकिस्तान में तश्वीशनाक हद तक आबी जखायर में कमी हो रही है और फिर कई मकामात पर पानी की क्वालिटी भी ऐसी नहीं जिसे इस्तेमाल किया जा सके। इन मुख्तलिफ मसाइल के तनाजुर में रेडियो न्यूज नेटवर्क ने पानी की सूरत हाल के बारे में मुनक्किद एक सेमिनार की कवरेज की और रिपोर्ट तैयार की है जिसकी तफसील निगत बताएंगी। जी निगत।
एशियन डेवलपमेंट बैंक की जुलाई 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में सर फहरिस्त है जहां पर पानी का बहरान तेजी से बढ़ रहा है। अक्वा मुतहदा के आदाद शुमार के मुताबिक हर इंसान रोजाना 2 से 4 लीटर पानी पीता है जिसमें खुराक में मौजूद पानी भी शामिल है। जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो उस वक्त हर शहरी के लिए 5,600 क्यूबिक मीटर पानी था जो अब कम होकर 1,000 क्यूबिक मीटर रह गया है और सन 2025 तक 800 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। पाकिस्तान में पानी की कमी के अलावा इसका मयार भी इंतहाई पस्त है और आलमी इदारे सेहत के मयार के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 15% आबादी को पीने का साफ पानी मिलता है जबकि 85% शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। दूसरी तरफ वाटर एड पाकिस्तान के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 16 मिलियन अफराद को साफ और महफूज पानी तक रसाई हासिल नहीं। आलूदा पानी के बायस फैलने वाली बीमारियां खुसूसन असहाल से सालाना 39,000 बच्चे लुक्मे अजल बन जाते हैं जबकि हैजे और दीगर बीमारियों से हलाक हो जाने वाले बच्चों की जो तादाद है वो 52,000 बनती है। इस सूरत हाल को देखते हुए संजीदा बुनियादों पर इकदाम उठाने की जरूरत है। इसी मसले पर रोशनी डालने के लिए इस्लामाबाद में एक सेमिनार का भी अहतमाम किया गया जिसका अहवाल हमें सुना रहे हैं हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन।
सेमिनार का मौजू साफ पानी की फरहमी और निकासी आप था। सेमिनार का अहतमाम एक निजी इदारा वाटर एड इन पाकिस्तान ने किया था जिसमें सियासी व समाजी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिसमें गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सईद ताज हैदर ने कहा कि मुल्क की मईशत का दारो मदार पानी पर है, इसलिए पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए ताकि पानी के जिया को रोका जा सके। उन्होंने पाकिस्तान में जेर जमीन पानी को इस्तेमाल में लाने के मौकों का जिक्र करते हुए बताया कि सूबा बलोचिस्तान के इलाके माशाखेल और डेरे मुराद जमाली से जेर जमीन पानी निकालकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध पीने का साफ पानी और निकासी आप के मसले को हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है और उनकी जमात इस मसले को अपने इंतखाबी मंशूर का भी हिस्सा बनाएगी।
हम चाहते हैं कि जो कुछ वहां हो रहा है वो दूसरे सूबों के अंदर भी उसको रेप्लिकेट किया जाए। मसाइल का हल ये नहीं है कि आप सारे मुल्क के बेरोजगारों को उठा के एक सूबे में भेज दें। अब प्रपोजल ये है बड़ी मैनिफेस्टो का इंशाल्लाह उससे हिस्सा होगी कि हम यूनिवर्सिटियों में ट्यूशन भी खत्म कर रहे हैं।
صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آپ کو انتخابی منشور کا حصہ بنانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پانی کی فراہمی کو محض انتخابی منشور کا حصہ بنانا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد کے لیے سیاسی طور پر پرعزم ہونا بھی ضروری ہے۔
جناب مجھے تو یاد نہیں پڑتا کراچی میں جس انداز سے پانی ٹریٹ بھی ہوتا تھا، سیویج واٹر ٹریٹ ہوتا تھا، سنگاپور کا آپ کو معلوم ہے، سنگاپور اپنا سارا پانی ریسائکل کرتا ہے، سنگاپور کے منسٹر نے سیویج واٹر ریسائکلڈ پانی پی کر لوگوں کو دکھایا سنگاپور میں کہ بھائی یہ ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ کراپ سبسٹیٹیوشن کرے گا واٹر، یہ جناب یہ مافیا ہے ایک بہت بڑا شوگر کین کا، آپ بیٹ روٹ کی طرف جائیں تاکہ لیس واٹر انسینٹیو انٹینسو کراپس آپ گرو کریں۔
واٹر ایڈ ان پاکستان کے ایک عہدیدار نے شرکاء کو پانی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کے آئین میں ابھی تک پینے کے صاف پانی تک رسائی کو بنیادی حق تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سندھ پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جہاں پر پانی کو بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، تاہم یہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے 100 موٹر نوٹس لینے کے بعد کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں ابھی تک 80% لوگوں کو سرکاری اسکیم سے پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مکین بورنگ کے ذریعے سے پانی نکالنے پر مجبور ہیں۔
ایس ڈی جیز میں جو گوشت نمبر 6 ہے وہ بالکل آپ کا ڈائریکٹلی جو آپ کے ایم ڈی جیز میں گوشت نہیں تھا جو اسپیسیفک واٹر اینڈ سینیٹیشن کے لیے، لیکن ایس ڈی جی کا گول نمبر 6 جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن کے لیے۔
سینئر صحافی طارق چودھری نے اس موقع پر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی پینے کے صاف پانی اور نکاسی آب کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
اسلام آباد میں جو سیوج کا سسٹم ہے، جو پائپ ہیں اس کے بالکل ساتھ، اس سے پیرلل جو ہے وہ پینے کا پانی جو ہے اس کے پائپ گزر رہے ہیں، اور وہ اتنے پرانے ہو گئے ہیں، 50-60 سال پرانے ہو گئے ہیں کہ ان کی جو سیوج جو ہے وہ پینے کے پانی کی طرف پہنچتی ہے، اس کے نتیجے میں پانی پولوٹڈ ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ آج نہیں، اس وقت جب یہ اسلام آباد بن رہا تھا تو اس وقت کے جو انجینئرز تھے انہوں نے ہمیں ہماری حکومت کو بتایا تھا کہ اس وقت دنیا میں، ماڈرن دنیا میں اسپیسیفکیشن موجود تھی کہ جو سیویج کا پائپ ہے اور پانی کا پائپ ہے ایک دوسرے کتنا دور ہونا چاہیے، لیکن اس کا خیال نہیں کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اسلام آباد کا شہر جو ہے وہ گندے پانی پینے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پانی جو موجود ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیا جا سکے، اور یہ مسائل جو ہیں وہ کراچی سے لے کر تمام بڑے اور تمام چھوٹے شہروں میں اور دیہات میں موجود ہیں۔
جمعیت علماء اسلام فے کی رکن قومی اسمبلی آسیہ ناصر نے پانی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹیرینز کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
اسلام آباد میں بھی ہم نے سنا ہے، کیونکہ بلوچستان میں تو ہم سنتے ہی تھے کہ جو واٹر ٹیبل ہے وہ خطرناک حد تک نیچے جا چکا ہے کیونکہ بارشیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ کلائمیٹ چینج، پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے سب سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ انرجی کے گیس ہو، پیٹرولیم ہو یا کوئی بھی وسائل ہو، ہم اتنے بے دریغ طریقے سے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے ذرا نہیں سوچا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا بچا رہے ہیں۔ جن میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے عوام کو بھی اس چیز کی آگاہی دینی ہے کہ ہم نے جو ہے پانی اپنے کو یا اپنے ذخائر کو کس طرح سے بچانا ہے۔ بہت سارے ممالک نے ایسی قانون سازی کی ہے، جیسے یو کے میں دیکھ لیں، وہاں آج بھی پائپ کے ساتھ گاڑی دھونا یا پائپ کے ساتھ اس طرح سے کھلے عام پانی جو ہے دینا ایک جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جبکہ اگر یہاں پر ہم دیکھا جائے تو ایک ہی شہر میں، ایک علاقے میں تو بے دریغ پانی کا استعمال ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹیرینز اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اویئرنیس کریٹنگ میں بھی ہم سب مل کر اکراس دا پارٹی نیشنل انٹرسٹ میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس میں بہت بڑا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی اس چیز کی طرف لا سکتے ہیں کہ ہم اپنی مینیفیسٹوز میں یہ شامل کریں، کیونکہ میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت کا یہی مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ ہر ایک عوام کو ان کی دہلیز پر جو تمام بنیادی سہولیات ہیں ان کو پہنچائی جائیں۔ میں سمجھتی ہوں پانی اس میں سے سب سے بڑی ضرورت ہے۔
فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
نگت، جیسا کہ ہم نے کہا امریکہ میں مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کا سیاست میں کیا رول ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں بات کرنا پڑتی ہے کہ جب 9/11 سانحہ ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں نے اور خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی نے مقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت کو محسوس کیا اور ان کی کوششوں کا نتیجہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. نیو یارک کے علاقے لانگ آئیلینڈ کی ایک کاؤنٹی میں جو ہیمسٹر ٹاؤن ہے وہاں حال ہی میں انتخابات ہوئے اور پہلی بار ریپبلکن پارٹی جو اس وقت کی برسر اقتدار پارٹی ہے اس کو شکست ہو گئی جس میں مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی کا اہم کردار رہا. کاؤنٹی کی فاتح ڈیموکریٹ پارٹی نے کمیونٹی کی اہمیت کے اعتراف میں پہلی بار سرکاری تقریب اہل برداری کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا. یہ سب کچھ کس طرح سے ممکن ہوا یہ بتا رہے ہیں اسفر امام. آئیے سنتے ہیں.
اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها.
یہ تلاوت کلام پاک امریکہ کے سب سے بڑے ہیمسٹڈ ٹاؤن کی منتخب ہونے والی نئی انتظامیہ کی تقریب حلف برداری کے آغاز میں کی جا رہی ہے. ریپبلکن پارٹی کا یہ دیرینہ شہر حالیہ انتخابات کے نتیجے میں طویل عرصے بعد ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور یہاں کامیابی ڈیموکریٹک پارٹی کے حصے میں آئی. بتایا جاتا ہے کہ اس کامیابی میں مسلمانوں خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کا اہم حصہ ہے. جبھی تو پہلی بار حلف برداری کی کسی سرکاری تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. حمزہ مسجد کے امام حافظ عبداللہ رانا کی تلاوت کلام پاک کے بعد اس کا ترجمہ معروف پاکستانی رہنما ملک ندیم عابد نے پیش کیا. ملک ندیم عابد ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی رہنما ہے اور انہوں نے اپنی اس کاؤنٹی میں پاکستانی کمیونٹی کو مقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر آمادہ کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم کمیونٹی کے لیے بہت خوش آئند بات ہے اور مسلم کمیونٹی کا جو مین اسٹریم الیکٹورل پروسیس میں حصہ لینے کا بڑا اچھا موقع ہے اور ان کی ریکگنیشن چونکہ ہر اسٹیپ پہ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری کمیونٹی کو بھی بڑھ چڑھ کے الیکٹورل پروسیس میں حصہ لینا چاہیے. الیکشن میں ہر الیکشن میں ووٹ ضرور دیں اور ہر الیکشن میں جتنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں $5, $10, $50, $100 آپ پولیٹیکل کانٹریبیوشن بھی دیں بیکاز اسی طرح ہماری پولیٹیکل گروتھ ہوگی. 2018 کے الیکشن آنے والے ہیں اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے اور ہو سکتا ہے 2018 میں کوئی مسلم کمیونٹی کا کوئی شخص الیکشن میں حصہ لے اور شاید انشاءاللہ الیکٹ بھی ہو جائے.
کامیابی کے بعد ہیمسٹڈ ٹاؤن کے نو منتخب کنٹرولر جیک شینن کا کہنا ہے کہ ٹاؤن میں انہیں بڑے پیمانے پہ اصلاحات کرنا ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سے اصلاحات کرنا ہوں گے. ہماری ترجیح ہوگی کہ انہیں دیکھیں جس کا ناساؤ کاؤنٹی کو سامنا ہے اور اس شہر کو آگے بڑھائیں. نیو یارک شہر کے کنٹرولر ٹام ڈینوالی تقریب حلف برداری میں موجود تھے. انہوں نے قومی اور مقامی سیاست میں مسلم کمیونٹی کے بڑھتے ہوئے کردار کا اعتراف کیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی پارٹی کے ساتھ اس کمیونٹی کا اشتراک جاری رہے گا.
We see the Muslim community very involved in civic affairs and the opportunity is there, access is there.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی شہری مسائل کا زیادہ ادراک رکھتی ہے. یہاں مواقع موجود ہیں اس لیے 2016 کے قومی انتخابات ہوں یا 2017 کے مقامی انتخابات اور اب 2018 کے قومی انتخابات کانگریس اور سینٹ کے لیے مقابلہ ہے. میں اپنے دوست مسلم کمیونٹی سے امید کرتا ہوں کہ وہ بدستور اس سیاسی عمل میں شامل رہیں گے. اسی طرح جمہوریت مستحکم ہوگی اور اسی طرح نیو یارک اسٹیٹ اور امریکہ مستحکم ہوگا. ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ مسلم کمیونٹی کا ہمیں اشتراک حاصل ہے. امریکہ میں مسلم کمیونٹی کی قیادت عمومی طور پر پاکستانی کمیونٹی کے ہاتھ میں ہے. بیشتر جگہوں پر یہ کمیونٹی سب سے زیادہ متحرک دکھائی دیتی ہے جس کے نتیجے میں ان کی بڑھتی ہوئی سیاسی اہمیت کا اعتراف بھی کیا جانے لگا ہے. ہیمسٹڈ ٹاؤن کی یہ تقریب حلف برداری اسی بات کی عکاسی کرتی ہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی رپورٹ میں بھی ذکر کیا کہ پاکستانی امریکی کمیونٹی آج کل کافی کوشش کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی آواز کو سنائے، اپنے جو امیج ہے اسلام کے حوالے سے اس کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح پاکستانی امریکی خواتین جہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی پیشہ وارانہ زندگیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہیں وہ امریکی معاشرے میں مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے بھی کوشاں ہیں. گزشتہ دنوں ہمارا یہاں سے پروگرام ایک ہوتا ہے، ہر دم رواں ہے زندگی، اس میں سینٹ لوئس یونیورسٹی کی نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر آف نیورولوجی اور یونیورسٹی ہسپتال کے نیورولوجی اور سائکیٹری ڈپارٹمنٹ کی کلینکل نیورو فیزیولوجی اینڈ نیورو مسکولر سروسز ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر، یہ دیکھ لیجیے ان کے پاس بہت سارے منصب، غزالہ حیات نے شرکت کی جو انٹر فیتھ پارٹنرشپ کے بورڈ کی ایک رکن اور اسلامک فاؤنڈیشن آف گریٹر سینٹ لوئس کی پبلک ریلیشننگ کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں اور اس حیثیت سے امریکہ میں اسلام کا درست تصور پیش کرنے اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈاکٹر غزالہ حیات نے اپنی گفتگو کے دوران نیورولوجی کے شعبے میں پاکستانی امریکی خواتین کے عمل دخل پر روشنی ڈالی، مختلف بیماریوں، ان کی علامات، اس سے بچنے کی تدبیروں پر بھی گفتگو کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکی معاشرے میں مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کی اہمیت اور اس سلسلے میں امریکی مسلمانوں اور پاکستانی کی ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی کیا۔ ڈاکٹر غزالہ حیات نے کہا کہ امریکہ میں آباد پاکستانیوں اور مسلمانوں کے لیے یہ نادر موقع ہے کہ وہ اپنے کلچر کو امریکی کلچر میں متعارف کرا سکتے ہیں اور اس موقع کو بہترین طریقے سے وہ خود بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ساتھی یاسمین جمیل نے، آئیے سنتے ہیں۔
آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں سینٹ لوئس یونیورسٹی کے نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر ڈاکٹر غزالہ حیات کی، جو یونیورسٹی کیمپس اور یونیورسٹی ہاسپٹل میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور اسلام کی ایک درست تصویر پیش کرنے اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے امریکہ جیسے گلوبل معاشرے میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان قریبی روابط کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ رابطے ایک دوسرے کے مذاہب اور ثقافتوں کو سمجھنے اور باہمی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کے بعد کمیونٹی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔
میرا اس پہ یقین ہے کہ اپنے مذہب کے بارے میں، ہمارے اپنے کلچر کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں میرا فرض ہے میں جا کے لوگوں کو بتاؤں، وہ شاید خود جا کے نہیں پڑھیں گے، اور پڑھیں گے بھی تو شاید ایسی جگہوں سے پڑھیں گے کہ جو ان کو صحیح مت بتا رہے ہوں۔ میں سب کچھ نہیں جانتی ہوں، مگر میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جتنی بھی میرے پاس ہے ساری میں انفارمیشن لے کے ادھر جاؤں۔ میں کسی دوسرے مذہب سے جا کے ملتی ہوں اور ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ میرا اپنا مذہب زیادہ اور میرا اپنا یقین زیادہ مضبوط ہوتا ہے اپنے اسلام پہ۔ مجھے اسلام، میں کہتی ہوں، وہ سب سے ہر چیز مجھے دے رہا ہے، میری میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، مگر دوسرے لوگوں کو نہیں پتا۔ ان کے ساتھ جا کے آپ مل کے پہلے تو اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ملیں گے، یقین کریں، میں اتنے سالوں سے یہ سیناگاگ اور چرچز اور بہائی وغیرہ جا کے جب اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، آخر میں جو سب سے زیادہ فیڈ بیک ملتا ہے، اور یہ تو ہمارے مذہب سے بہت ہی قریب ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جب میں ان کو سنتی ہوں، کئی باتیں مجھے غلط پتا تھی جوڈائزم کے بارے میں، اب مجھے پتا ہے، یہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا یہ نیٹورک بن جاتا ہے، گروپ بن جاتا ہے، جو آپ مل کے اپنی کمیونٹی ہیلپ کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر غزالہ حیات نے امریکہ میں مسجد کی اہمیت اور امریکی مسلمانوں کی زندگی میں اس کے عمل دخل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں مسجد مسلمانوں کے ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم کا کام کرتی ہے، جہاں خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کا بھی باقاعدہ بندوبست ہوتا ہے، جبکہ وہ مساجد کے انتظامی امور میں بھی حصہ لیتی ہیں۔
مسجد امریکہ میں، میں کہوں گی کہ بہت ہی اس کے اہمیت ہے۔ پاکستان میں مسجد کا یہ تھا کہ، یقین کریں، میں خیال پاکستان میں مساجد میں وہیں گئی تھی جہاں ہم لوگ دیکھنے گئے ہیں، بادشاہی مسجد دیکھنے گئے ہیں، فیصل مسجد دیکھنے گئے ہیں، نماز پڑھنے کبھی بھی نہیں گئے تھے۔ یہاں پہ مسجد جو ہے نا، میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ مسلم جو ساری کمیونٹی اس کے لیے انفراسٹرکچر ہے، اینکر پلیس ہے۔ یہیں پہ ہم لوگوں نے آ کے اپنی عبادت کرنی ہے، یہیں پہ ہمارے بچوں نے آ کے اسلام کی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہیں پہ ہم لوگوں نے جو ایک دوسرے سے ملنا ہے، سوشل سٹرکچر بنانا ہے، وہیں کرنا ہے۔ یہیں پہ مل کے لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کے مسائل جو اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، کہ ہم مسلم کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ سب وہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھیں کہ ایک طرح جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں تھا نا، کہ کہتے تھے کہ سب کچھ وہیں ہوتا تھا، آپ کے کاروبار کا یہ وہ ہے، یہ ویسا سٹرکچر ہے۔
ڈاکٹر غزالہ حیات نے کہا کہ امریکہ میں آباد پاکستانیوں اور مسلمانوں کو یہ نادر موقع دستیاب ہے کہ وہ اپنے کلچر کو امریکی کلچر میں متعارف کرا سکتے ہیں، اور وہ اس موقع کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہی ہیں۔
میں جب یہاں آئی تھی اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے، ہمارے پاکستانی ایسٹرن کلچر کی کئی چیزیں بہت اچھی ہیں اور یہاں کی کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا دونوں اچھی چیزیں لے کے ایک ایسے انسان بنو کہ دنیا بھی دیکھے کہ بھئی ہاں، اور اس پہ فخر محسوس کرو کہ یہ ہم نے ایسٹرن کلچر کی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کی کلید کیا ہے، تو ڈاکٹر غزالہ حیات نے کہا،
ہمیشہ یہ کہتی ہوں دوسرے بندے سے جا کے بات کرو، آدھے تو آپ کی بدگمانیاں اور آدھی نفرت آپ کو اسی وقت ختم ہو جائے گی۔
یہ تھی سینٹ لوئس یونیورسٹی کے نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر ڈاکٹر غزالہ حیات، جو یونیورسٹی کیمپس اور یونیورسٹی ہاسپٹل میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور اسلام کی ایک درست تصویر پیش کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ صحت سے متعلق بات چیت ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں آپ سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے اطلاع دی ہے کہ دنیا کے بعض پسماندہ ترین اور خطرناک ترین ملکوں میں نوزائیدہ بچوں کی موت کا امکان خوشحال ملکوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ہے۔ 195 ملکوں میں ایک جائزہ منعقد کیا گیا اور یہ پسماندہ اور غریب ملکوں میں اور امیر اور خوشحال ملکوں میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں چونکا دینے والا فرق سامنے آیا اور ان اموات میں بیشتر کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق غریب ملکوں میں 1000 پیدائشوں میں سے 27 اموات ہو جاتی ہیں، جبکہ خوشحال ملکوں میں 1111 نوزائیدہ بچوں میں سے صرف ایک موت ہوتی ہے۔ اور اسی موضوع پر مزید تفصیل بتا رہی ہیں نگہت امان۔ جی نگہت، پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کے بارے میں کیا تفصیلات بتائیں گے آپ سننے والوں؟
بہت شکریہ بہجت۔ بالکل، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسیف نے پاکستان کو نومولود بچوں کی اموات کے حوالے سے بدترین ملک قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے دنیا بھر میں نوزائیدہ بچوں کی ہلاکتوں سے متعلق اپنی رپورٹ حالیہ دنوں میں جاری کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں نومولود بچوں کی اموات دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، جبکہ اس فہرست میں شامل 10 بدترین ممالک میں سے 2 جنوبی ایشیا اور 8 افریقہ میں صحرائے سہارا کے زیریں علاقے میں واقع ہیں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں پاکستان، افغانستان اور سینٹرل افریقن ریپبلک وہ 3 ممالک ہیں جہاں پر نوزائیدہ بچوں کے زندہ رہنے کے امکانات سب سے کم ہیں، جبکہ اس کے برعکس جاپان، سنگاپور اور آئس لینڈ میں پیدا ہونے والے بچے اس معاملے میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 1000 میں سے 46 یعنی 22 بچوں میں سے ایک پیدائش کے پہلے ہی ماہ میں ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں یہ شرح 24 میں سے ایک جبکہ افغانستان میں 25 میں سے ایک ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2016 میں پاکستان میں ایک برس کے دوران 2,48,000 نومولود بچے ہلاک ہوئے، جو کہ دنیا بھر میں ہلاک ہونے والے بچوں کا 10% تھے۔ یونیسیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ غریب ممالک میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح میں کمی لانے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں نومولود بچوں کی شرح اموات میں اس اضافے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تفصیلات بتا رہی ہیں رابعہ گلفام اپنی اس رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں پاکستان کو دنیا کے ان ممالک میں سر فہرست رکھا گیا ہے جہاں نومولود بچوں کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں پیدائش کے ایک ماہ سے کم عرصے میں ہی بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر 22 بچوں میں سے ایک، سینٹرل افریقن ریپبلک میں یہ شرح 24 میں سے ایک اور افغانستان میں 25 میں سے ایک، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات نہایت کم ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں موجود یونیسیف کی ہیلتھ اسپیشلسٹ مٹرنل نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ ڈاکٹر سامیہ رضوان بتاتی ہیں،
پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ اموات کی اہم وجوہات مینلی 3 وجوہات ہیں، جن میں ایک سانس کی رکاوٹ، ایک انفیکشن اسپیشلی ناڑو کی انفیکشن، اور تیسرا جو ہے وہ ہے کم وزن قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے ہیں۔ تو نوزائیدہ بچوں کی اموات ان وجوہات سے جو ہوتی ہیں، ان کا سب سے زیادہ خطرہ پہلے ہفتے یا پہلے 3 دن یا اس سے بھی زیادہ پہلے دن میں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے فوت ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی۔
ڈاکٹر سامیہ رضوان کا کہنا ہے کہ زچگی کے دوران تربیت یافتہ عملے کے دستیاب ہونے سے نومولود بچوں کی شرح اموات کو روکا جا سکتا ہے.
جو پراپر اینٹی نیٹل کیئر ہے وہ نہایت اہم ہے کہ ماں جب اس کو جیسے ہی علم ہوتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے وہ اس تربیت یافتہ کام کرنے والے ورکر سے رابطہ کرے. اس میں چار لوگ اس میں شامل ہیں, ایک تو ایک ماہر ڈاکٹر, دوسرا یہ لیڈی ہیلتھ وزٹر, پھر کوئی بھی نرس یا کمیونٹی مڈ وائف. یہ چار ایسے لوگ ہیں جن کی تربیت ہوئی بھی ہے کہ وہ خاتون کو اس کے حمل کے اور زچگی میں سپورٹ کر سکتے. جب نوزائیدہ کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس وقت سب سے جو اہم پہلو ہوتا ہے وہ ہے اسکل برتھ اٹینڈنٹ, ہنر مند تربیت یافتہ ہنر مند ورکر کے ہاتھوں سے ڈیلیوری ہونا انتہائی ضروری ہے. اور اس لیے انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ریٹ زیادہ ہے کیونکہ ہمارا اسکل برتھ اٹینڈنٹ صرف 52% ہے, تو 48% کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ ان کی زچگی اور پھر ان کی جو ٹوٹل جو کیئر ہے اس کے بعد وہ ایک تربیت یافتہ ورکر کے ہاتھوں میں ہو.
ڈاکٹر سامیہ کہتی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی بچے کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے.
یہ امپورٹنٹ ہے کہ اینٹی نیٹل کیئر ہو, ماں کی نگہداشت ہو, پھر پراپر اس کی ڈیلیوری ہو, اور پھر اس سے بھی امپورٹنٹ ہے پوسٹ نیٹل کیئر کہ بچہ ڈیلیور بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر فوراً بعد اس کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اگر ایک پراپر تربیت یافتہ ورکر ان کو دیکھیں گے بچوں کو تو اس سے وہ جلدی ریکگنائز کر لیتے ہیں وہ مسئلے کو, ان کی بالکل بر وقت ان کی تشخیص ہوتی ہے اور بر وقت علاج ہوتا ہے.
ڈاکٹر سامیہ کا کہنا ہے کہ نومولود بچوں کی اموات کو روکنے کے لیے فنڈز کا ہونا نہایت اہم ہے.
سب سے ضروری ہے کہ جو مسائل جن کی وجہ سے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جائے اور ان کو امپروو کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ اس کاز کے لیے لوکیٹ کی جائے کیونکہ اگر فنڈز ہوں گے تبھی سورسز ہوں گے, تبھی سپلائز ہوں گی, تبھی اکوپمنٹ ہوگا, تبھی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ ہو سکتی ہے, تبھی یہ ساری چیزیں اوورکم کی جا سکتی ہیں. تو بہت ضروری ہے. یونیسیف گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے اور ہماری حد الوسیع کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کی پرائیورٹیز ہیں اس کو سپورٹ کریں. گورنمنٹ بہت اچھے اقدامات لے رہی ہے اور ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں جہاں بھی جس طرح سے بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹیکنیکلی بھی ہم اس وقت پورے پاکستان میں سارے صوبوں کو نیو بورن سروائیول اسٹریٹجیز بنانے میں ہیلپ کر رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے کہ وہ ساری انٹروینشن جو کہ ایوری نیو بورن ایکشن پلان جو کہ گلوبل ڈاکیومنٹ ہے جو ہائی لائٹ کرتا ہے 9 ایسی کریٹیکل انٹروینشن جس سے ہم آلموسٹ 75-80% نیو نیٹل مورٹیلٹی ریڈیوس کر سکتے ہیں. وہ جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ان پہ فوکس کریں گی اور ان کی کاسٹنگ ہوگی اور ان کو کیسے کیا جاتا ہے یہ اس میں سارا اس کی ڈیٹیلز ہوں گی.
ڈاکٹر سامیہ رضوان نے بتایا کہ یونیسیف کی جانب سے ہر بچہ زندہ یعنی ایوری چائلڈ الائیو کے نام سے ایک مہم شروع کی گئی ہے جس سے نوزائیدہ بچوں کی جانیں بچائی جا سکیں گی.
بیسکلی مہم جو سٹارٹ کی گئی یہ اس امپورٹنٹ ایشو پہ اٹینشن ہائی لائٹ کرنے کے لیے کی گئی تاکہ سب لوگ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو اور اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی لوگ جو اس میں ہیلتھ پرسنل ہیں جو انوالوڈ ہیں, ان سب کی اٹینشن اس طرف دلائی جا سکے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. لیکن سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے 80% جو اموات ہوتی ہیں وہ پریونٹیبل ہیں, وہ ایسی نہیں ہے کہ جو کہ بچے جن کو فوت ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ چیز ان کی نظر میں لائیں, اٹینشن ہائی لائٹ کریں, جس کی وجہ سے ریسورسز زیادہ اس ڈائریکشن میں ایلوکیٹ کیے جائیں تو اس سے بہت سے نوزائیدہ کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
لاہور کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی نیلم کاشف دو بچوں کی ماں ہیں. مہنگائی کے اس دور میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے انہوں نے محلے میں ایک چھوٹا سا بیوٹیشن کا کورس کیا تاکہ نوکری حاصل کر سکیں. پھر کیا ہوا کہ انہیں گھر پر ویب سائٹ سلون سینٹر کے بارے میں پتا چلا. ان کے بقول گھر پر ویب سائٹ سلون سے رابطہ کرنے کے بعد انہیں 3 ماہ کی مفت ٹریننگ دی گئی اور اب وہ ہر مہینے کہتی ہیں کہ وہ کچھ 40-50 ہزار روپیہ کماتی ہیں. گھر پر یہ ایک ویب سائٹ سلون کا شمار بھی ایسے منصوبوں میں ہوتا ہے جو خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد فراہم کر رہے ہیں. یہ شہر لاہور میں اپنی نوعیت کی واحد آن لائن بیوٹی سلون سروس ہے جو گھر بیٹھے خواتین کو وہ تمام سروسز فراہم کرتی ہے جو انہیں بیوٹی پارلر میں ملتی ہیں. اس پروجیکٹ کی سی او یعنی کہ چیف ایگزیکٹو ہیں شمائلہ اسماعیل. ستمبر 2016 میں انہوں نے اس کا آغاز کیا جس کا بنیادی مقصد خواتین کو مفت ٹریننگ کے ساتھ ساتھ روزگار بھی فراہم کرنا تھا. پاکستان میں خواتین کو زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم طبقہ تصور کیا جاتا ہے بہت سے اور ملکوں کی طرح, اور ایک طرف معاشرے نے ان پر بے پناہ پابندیاں بھی عائد کی ہیں, لیکن شمائلہ جیسی خواتین بھی موجود ہیں جو خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہیں. وائس آف امریکہ اردو سروس میں ہمارے ساتھی گلرخ نے بات کی ہے گھر پر پروجیکٹ کی سربراہ شمائلہ اسماعیل سے. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
پاکستان کے شہر لاہور کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی نیلم کاشف دو بچوں کی ماں ہیں. مہنگائی کے اس دور میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹھانے کے لیے انہوں نے محلے میں ہی چھوٹا سا بیوٹیشن کا کورس کیا تاکہ نوکری حاصل کر سکے. پھر انہیں گھر پر سلون سینٹر کے بارے میں پتا چلا. اب وہ مہینے کے 40 سے 50 ہزار کما لیتی ہے. وہ کہتی ہیں
روڈ ڈرائی کی ٹریننگ انہوں نے مجھے کروائی, مینی پیڈی کی ٹریننگ کروائی, فل باڈی اسکرب کی ٹریننگ کروائی. وہ ٹریننگ کروا کے پھر انہوں نے مجھے سروس دینا شروع کر دی. تب ہمارے نیو کلائنٹ تھے اور کافی کم کلائنٹ تھے, کیونکہ ہفتے میں ہم ایک دن میں ہم دو کلائنٹ کی طرف جاتے تھے, لیکن اب ہمارے ماشاء اللہ کافی کلائنٹ ہیں. ہم دن میں 4-5 کلائنٹ کرتے ہیں. گھر پر کی وجہ سے میری زندگی میں کافی تبدیلی آئی ہے, کیونکہ پہلے صرف میرے ہسبینڈ جاب کرتے تھے اور وہ کماتے تھے. اب ان کے ساتھ میں بھی جاب کرتی ہوں, کلائنٹ کے گھر جاتی ہوں میں. ہفتے بعد ہمیں پیمنٹ ملتی ہے اور مہینے میں 4 ہمیں پیمنٹ ملتی ہے, اور مہینے میں 40,000-50,000 تک میرا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم بہت خوش ہیں, ہماری فیملی بہت خوش ہے. پورا مہینہ ہمارا بہت خوشی سے گزرتا ہے. میں اپنے بچوں کی ساری ضروریات کو پورا کر سکتی ہوں.
گھر پر نامی ویب سائٹ سلون کا شمار بھی ایسے پروجیکٹ میں ہوتا ہے جو خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں مدد فراہم کر رہا ہے. شہر لاہور میں یہ اپنی نوعیت کی واحد آن لائن بیوٹی سلون سروس ہے. خواتین کو وہ تمام سروسز گھر پر فراہم کرتی ہیں جو انہیں بیوٹی پارلر میں ملتی ہے. اس پروجیکٹ کی سی ای او شمیلہ اسماعیل نے ستمبر 2016 میں اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا, جس کا بنیادی مقصد خواتین کو مفت ٹریننگ کے ساتھ ساتھ روزگار بھی فراہم کرنا تھا. شمیلہ اسماعیل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہم نے سوچا کہ ہم ان کے لیے ایک ایسا ادارہ کھڑا کرتے ہیں جس میں ہم ان کو سکھائیں گے بھی, اور پھر ہم ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھائیں, اور ہم ان کو کلائنٹس دینا شروع کریں. تو ان کی اپنی جاب بھی ہو جائیں گی. اور گھر پہ ہم نے شروع کیا تو گھر پر ایک مارکیٹ پلیس ہے جو ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ جو خواتین ہیں جو لو انکم بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کو کنیکٹ کر رہی ہے کلائنٹس کے ساتھ, جن کو ہائیجینک پروفیشنل اور ٹائملی بیوٹی سروسز اپنے گھر کے اندر چاہیے ہوتی ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کر کے بہت مشکلوں سے ہمیں بہت پرابلمس آئیں, اور پھر ہم نے 6 بیوٹیشنز کے ساتھ شروع کیا, ان کو ٹرین کیا اور ان کو ہم نے کلائنٹس دینے شروع کیے. ان بیوٹیشنز کے گھر کے فرد تھے آدھے حضرات, ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ لوگوں کے گھر جا کے کام کر سکیں. جب ہم نے کلائنٹس ان کو دینے شروع کیے, ان کی جب انکم اوپر جانی شروع ہوئی, ان کی زندگیوں میں چینج آنا شروع ہوا, ان کے ارد گرد لوگ جو ان سے تھے انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا ان کی زندگیوں میں فرق آ رہا ہے, تو ان کو ہوا کہ اچھا ہم نے بھی ان کو جوائن کرنا ہے. تو وہ اپنے گھر والوں کو کنوینس کرنا شروع ہوئی. تو اس سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ بنایا تھا کہ پہلے کلائنٹ کو ممبر بننا پڑے گا, اور ممبر بننے کے لیے ہمیں کچھ ان کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. وہ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ہم ویٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنی بیوٹیشنز کو وہاں پہ بھیجتے ہیں. کوئی بھی ویسے اٹھ کے ایک دم سے ہمارا کلائنٹ نہیں بن سکتا. وی ہیو دی سیکیورٹی پروٹوکال ٹو بی فالوڈ. اپریل کے اینڈ سے یہ سروسز ہماری شروع ہو جائیں گی. مین کی بھی اس کی ساری کون سی کام وغیرہ ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے ہمارے آفس کے اندر, اور اپریل اینڈ میں ہم لوگ اس کو لانچ کر دیں گے لاہور کے اندر.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نگت, آپ کو معلوم ہے یہ گھر پر بیوٹی سلون نامی جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟
बिल्कुल बहजत, जब मैं ये रिपोर्ट सुन रही थी तो मैंने उससे पहले इस वेबसाइट पे आकर मैंने देखा था कि मैं पहले चेक तो करूं कि क्या क्या ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लाहौर के अंदर ये शुरू किया और ये प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी है, और खासतौर पर ऐसी खवातीन के लिए जो घर बैठकर कुछ करना चाहती हैं, और ऐसी खवातीन जो ब्यूटिशियन का कोर्स करके उनको प्रॉपर किसी जगह की जरूरत होती है, वो कर नहीं पाती, अपने इस काम को आगे लेकर चल नहीं पाती, तो ये घर पर जो वेबसाइट है तो अच्छी बात है कि वो ऐसी खवातीन को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने घर वालों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सके। और मुझे अच्छी बात लगी, नीलम ही ये कह रही थी कि वो पहले अपने बच्चों की वो जरूरियात इस तरह पूरी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक होने के बाद अब अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं। तो इसी तरह और बहुत सारी खवातीन हैं जिनको इस तरह के न सिर्फ मतलब ब्यूटिशियन का बल्कि और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो करके वो आराम से अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं।
बिल्कुल सही बात है निगत, आजकल जिंदगी जिस तरह आगे जा रही है और जिंदगी की जरूरियात का जिस तरह महंगाई खल अमल दखल रोजमर्रा जिंदगी में आ रहा है, उसमें यह बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि घर के दोनों लोग अगर काम करें, माँ और बाप दोनों, तो बच्चों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम कर सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा रुझान जो माशरे के अंदर है खातून के सिर्फ एक ही किरदार और रोल के बारे में, उस पर नजरसानी की भी जरूरत है और थोड़ा सा माइंड सेट तब्दील करने की बात है। इसको पॉजिटिव अंदाज में देखते हुए खातून को सपोर्ट किया जाए कि वो भी अपने घर वालों की मदद कर सकें बेहतर अंदाज में।
प्रोग्राम में यहां पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत कुछ लेकर आएंगे, हमारे साथ रहिए।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे, आइए पता फिर से बताते हैं www.urduvoa.com।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सदाए जहां, जो मुश्तरका पेशकश है रेडियो न्यूज नेटवर्क के साथ, और रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं निगहत। अमेरिकन एयरफोर्स बैंड की बात करते हैं, 1941 में इसे तश्कील किया गया, आलमी सतह पर यह जानी पहचानी तंजीम है जिसका मकसद है कि दुनिया भर में मौसीकी के जरिए अमरीका और आलमी सतह पर लोगों के दरमियान राबता उस्तवार करे। बैंड की परफॉर्मेंस से बैन अलावी सतह पर ताल्लुकात को बेहतरी होती है और यह अपनी कारकर्दगी से अमरीकी फिजाई और अमरीका के बारे में बेहतर आगही पैदा करता है। अमेरिकन एयरफोर्स बैंड ने हाल ही में पाकिस्तान में भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। निगत बता रही थी कि वो आपके यहां भी आए, पहले मेरा ख्याल था कि शायद ये आपकी कवरेज है सिर्फ, लेकिन वो आपके यहाँ भी आए, पूरी तफसील बताइएगा कि किस तरह से क्या हुआ और कैसे इस तकरीब का एहतमाम किया गया।
जी बहुत शुक्रिया बहजत, बिल्कुल हमारे रेडियो पर आए थे एफसिन बैंड, जिस तरह आपने भी बताया कि ये मुख्तलिफ ममालिक में भी जाके परफॉर्म करते हैं, और खास बात यह थी कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के नेशनल डे के मुनासिबत से अमरीकी सिफारतखाने ने कुछ तकरीबात का अहतमाम किया था, और इसी सिलसिले में एफसिन बैंड को भी पाकिस्तान इन्वाइट किया गया था। और अच्छी बात हमारे लिए यह थी कि एफसिन बैंड हमारे पास भी आए और हमारे पावर 99 इस्लामाबाद के स्टूडियो से उन्होंने लाइव परफॉर्म किया, और इसके पीछे नजीब साहब की काविशें शामिल थी, वो चाहते थे कि वो यहां पर जरूर विजिट करें। हम शुक्रिया अदा करेंगे एफसिन बैंड का और अमरीकी सफारत खाने का कि उन्होंने ये पॉसिबल बनाया और वो इधर लेके आए और इतना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। उसी प्रोग्राम की कुछ झलकियां हमने कोशिश की हैं अपने सामीन को सुनाएं। शमशाद आफरीदी है हमारी रिपोर्टर, उन्होंने उन झलकियों पर मबनी एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड बैंड यानी एफसेन बैंड ने चंद रोज कबल पाकिस्तान का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान एफसेन बैंड ने पावर 99 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त अपने फन का मुजाहिरा किया। एफसेन बैंड रॉक और पॉप म्यूजिक का ग्रुप है।
I'm Brent Whitaker, the leader of this group here for the Absent Band.
I'm Evan, I play guitar.
This is Lori and I'm a vocalist.
My name is Matthew, I'm a singer as well and I play guitar.
My name is Spencer and I'm the bass player in the band.
My name is Jose, I play drums.
And I'm Andrew, I play lead guitar.
इस बैंड के तमाम अरकान यूएस एयरफोर्स में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं, जबकि साथ ही साथ एफसेन बैंड की जिम्मेदारियां भी संभाले हुए हैं।
We are thrilled to be here with you all this evening. We perform for military functions, for sure, but we love doing outreaches like we're getting to do here with Pakistan.
Brand Bedeker FSN Band ke leader hain. Wo kehte hain ki agarche FSN Band ko faujiyon ki hausla afzai aur sifaratkari ko firogh dene jaise maqasid ke liye mutarif karwaya gaya hai, taaham ab FSN Band wasi peymane par mausiqi ke program saranjam deta hai.
It's been just a fantastic experience.
Woo-hoo. But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me.
This is Lori and I'm a vocalist. I love being here in Pakistan.
Lori FSN band mein vocalist hain. Wo kehti hain ki unhein Pakistan aakar bahut acha laga. Pakistan bahut khoobsurat mulk hai.
Pakistan is so beautiful.
Woo!
FSN بینڈ کے اراکین کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان آ کر بہت خوش ہیں اور اس طرح کے اقدامات سے دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات پر مثبت اثرات پڑیں گے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
پروگرام میں اگلی رپورٹ بھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ بتاتے رہیں, تو اس دفعہ بہجت ہمارے ایک زبردست سی مووی کے حوالے سے ریویو دینے والی ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات.
نکت, امریکہ میں فروری کے مہینے کو بلیک ہسٹری منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے, اور اس مہینے کا مقصد یہ ہوتا ہے منانے کا کہ امریکی تاریخ کی سیاہ فام شخصیت کی زندگیوں کو اور کامیابیوں کو یاد کیا جائے. 1970 سے یہ دن منایا جاتا ہے, اور یہ مہینہ خاص طور پر اس سال بہت زیادہ نمایاں رہا, جس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ اس ماہ ایک سپر ہیرو فلم بلیک پینتھر کو ریلیز کیا گیا. اس فلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس نے دنیا بھر کے سینما گھروں میں بے پناہ کامیابی حاصل کی ہے, اور امریکہ میں بھی جسے کہنا چاہیے نا کہ ریکارڈ توڑ بزنس کیا ہے. تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے وردہ خلیل نے.
جب سپر ہیرو فلمز کی خالق کمپنی مارول اسٹوڈیوز نے بلیک پینتھر کو بلیک ہسٹری منتھ کے موقع پر ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا تو اس پر کم ہی لوگوں کو حیرت ہوئی. اس فلم میں پہلی بار مارول اسٹوڈیوز نے ایک سیاہ فام کو انتہائی مضبوط مرکزی کردار میں پیش کیا.
My king.
Stop it.
The Black Panther lives.
ہم پر صرف غلامی پر مبنی فلمز ہی نہیں بننی چاہیے جو ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں, ہمیں مزید مثبت فلموں کی ضرورت بھی ہے. فلم ایک تصوراتی افریقی ملک واکانڈا کے بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کرنے کا عزم رکھتا ہے.
واکانڈا فور ایور.
یہ فلم ایسے طاقتور سیاہ فام افراد کی تصویر کشی کرتی ہے جن کی قسمت ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. امریکہ بھر میں اس فلم کو ایک تاریخی موڑ کے طور پر لیا جا رہا ہے. شکاگو کے بیٹی شہباز انٹرنیشنل اسکول کی بانی کیرول لی نے سیاہ فام بچوں کو ان کے آباؤ اجداد کی ثقافت سے متعارف کروانے کے لیے بلیک پینتھر کی خصوصی اسکریننگ کا اہتمام کیا ہے, جہاں بچوں نے اپنے والدین کے ساتھ افریقی لباس میں شرکت کی. یہ جوش و خروش بہت سی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے.
یہ جنوبی افریقہ کے قبیلے کا لباس ہے جو فلم میں بھی دکھایا گیا.
یہ لباس ہمارا فخر ہے, افریقہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا فخر ہے.
بلیک پینتھر جہاں امریکی باکس آفس پر ریکارڈ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی, وہی افریقی ممالک میں اسے انتہائی پرجوش انداز میں سراہا گیا. فلم میں بلیک پینتھر کے والد کا کردار نبھانے والے ساؤتھ افریقن اداکار جان کونی کے مطابق فلم افریقن نوجوانوں پر انقلابی اثرات چھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے.
This movie came at the right time.
یہ فلم ٹھیک وقت پر ریلیز ہوئی ہے. اس وقت جب ہمیں رہنماؤں اور رول ماڈل کی تلاش ہے, نوجوان سیاستدانوں کی ضرورت ہے, ہمارے خطے کو خون ریزی اور نسل کشی کا سامنا ہے. ان حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, ہم ہیں. ایسے موقع پر نوجوانوں کو بلیک پینتھر سے متعارف کروانا اہم ہے کہ وہ بھی افریقی ہے اور دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
فلم کے اداکار اس فلم سے متحرک ہونے والے مثبت رجحانات پر خوش ہیں, اور انہیں فخر ہے کہ وہ اس فلم کا حصہ بن سکے. اس فلم نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی ہے جس سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہوگا. یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے.
is your king. This ends today.
Baida Khalil, Urdu VOA.
انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام آج کا کیسا لگا ضرور بتائیے گا. آرا دینے کے لیے آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پاکستان میں پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. سوشل میڈیا پر ضرور وزٹ کیجیے، لائک کیجیے ہمارا پیج ایس ای جے ریڈیو کا. فیس بک پیج بنا ہوا ہے، جا کے کامنٹ بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے. اور گزشتہ پروگرام اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ سارے پروگرام وہاں پر دستیاب ہیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور یہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بیجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر آڈریس ریگس کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اسی پروگرام میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم ان پروگراموں کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے لیے پیش کرتے رہیں. بیجت اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-89.